experiences.
وعلى آله وأصحابه ومن سنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہمارے موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے. آمین یا رب العالمین.
یوں تو اللہ کے رسول کا ہر صحابی، جتنے بھی آپ کے صحابی تھے، سب کے سب یونیک پرسنالٹی رکھتے تھے. سب کے سب سے آپ اور میں کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں. ہمارے رول ماڈلس یہ ہیں، ہمیں ان کے بارے میں جاننا ہے، ہمیں ان کی زندگیوں کو ایکسپلور کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک لیگیسی، اپنی ایک نصیحت اپنی احادیث میں ایسی کی ہے جو اللہ کے رسول رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا لینڈ مارک چھوڑ کر رہے ہیں. آج ہم مسلمانوں میں اختلاف ہے، آج آپ کو مسلمان مختلف سیکٹس میں نظر آتے ہیں، آج آپ کو مسلمان لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، آج آپ کو مسلمان ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ کافر اور یہ کافر اور یہ غلط طبقہ اور یہ غلط طبقہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، وہ صحابہ کو انہوں نے یہ خطبہ دیا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا خطبہ دیا کہ ہمارے دل ہل گئے، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ہمیں لگا کہ یہ آپ کا فیئرویل خطبہ ہے، یعنی آپ کی جو ہے وہ دنیا سے واپسی کا وقت آ گیا ہے. اور اس خطبے کو صحابہ نے کہا، ماؤ عزت بلیخا غرقت فی حل عیون وجلت من حل قلوب، یعنی اس سے آپ لوگوں کے دل ہل گئے اور صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ نے فرمایا، اوصی کم بتقوی اللہ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، والسمع والطاعت، اس کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی بات سنو اور اطاعت کرو. وان عبد حبشی، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایک حبشی ایتھوپین سلیو امیر بنا دے، اگر اللہ تمہارا امیر جو ہے وہ کوئی ایسا بنا دے جو تمہیں پسند نہ ہو، فَإِنَّهُ مَنْ يَعْشِ مِنْكُمْ يَرَى اِخْتَلَافًا كَثِيرًا، اور تم میں سے جو باقی رہے گا، صحابہ سے کہہ رہے ہیں، جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ اختلافاً کثیرًا، بہت اختلاف دیکھے گا. یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہ جو ہزار سال تک زندہ رہے گا اس کے بعد مسلمانوں میں بہت اختلاف دیکھے گا. اللہ کے رسول نے کہا تھا صحابہ کو کہ جو تم میں سے زندہ رہا، یعنی جو تم میں سے 20 یا 30 سال زندہ رہا، وہ بہت کثیر اختلاف دیکھے گا. پھر اللہ کے رسول نے کہا، وَإِيَّاكُمْ فَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ، اللہ تعالیٰ کے رسول نے وارن کیا کہ دین میں نئی چیزوں سے دور رہنا، دین میں بدعت سے دور رہنا، سنتوں پر جم جانا، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، جو ان کو دیکھے گا، فَعَلَيْهَا بِسُنَّتِي، اس کا فرض ہے کہ وہ میری سنتوں کو مضبوطی سے تھام لے، وَسُنَّتُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دو چیزوں کو کیسے تھامو، عَدُّ بِن نَوَاجِر، اپنے مولر سے، اپنی داڑھوں سے دبا کر، اپنی دانتوں سے دبا کر پکڑو، اتنی مضبوطی سے میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو تھام کر پکڑ لینا. ہم کنفیوز ہوتے ہیں نا، ہم کون سی عبادت کریں اور کون سی عبادت نہ کریں. ہم کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ جو اتنی بڑی بڑی کتابیں چھپی ہوئی ہیں لیلۃ القدر کی عبادت کے فارمیٹ کے اوپر، ہم کس کو فالو کریں. ہم کنفیوز ہوئے تھے شعبان کے مہینے میں کہ 15 شعبان کی کیا حقیقت ہے. ہم کنفیوز ہوئے تھے 27 رجب کے اوپر کہ 27 رجب کی کیا حقیقت ہے. ہم کنفیوز ہوں گے آئندہ جب سفر کا مہینہ آئے گا کہ سفر کے مہینے کی کیا حقیقت ہے. ہم کنفیوز مسلمان ہیں، ہمیں دنیا کی عقل ہے، ہمیں دنیا کا علم ہے، ہماری ساری کنفیوژن دین کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم دین کا علم حاصل نہیں کرتے، ہم کنفیوژن دور نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اور صحابہ کو وصیت کر کے چلے گئے کہ جب تم کثیر اختلاف دیکھو تو کیا کرنا، میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، اتنا مضبوطی سے کہ جیسے تم نے اپنے مولرز کے ساتھ ان کو پکڑا ہوا ہے. اور کثیر اختلاف اٹھے گا، اس اختلاف کا ایک ہی حل ہے، جو تمہارے اندر بیماری آنے والی ہے اللہ کے رسول نے پہلے سے اس کا علاج بتا دیا, پہلے سے بتا دیا. اور اختلاف آتا ہے, بیماری کسی شکل میں آتی ہے نا, وائرس کی شکل میں آتی ہے یا بیکٹیریا کی شکل میں آتی ہے, ایسے ہی آتی ہے نا. جب مسلمانوں میں اختلاف ہوا اور جب جب ہوا اور اگر آج بھی ہے, تو مسلمان اس اختلاف کی وجہ سے بدعت کے وائرس میں انوالو ہوتے چلے گئے. اللہ کے رسول نے اس وائرس کا علاج بتا دیا ہے. اللہ کے رسول کی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت, اللہ کے رسول نے آپ کو اور مجھے اختلاف کو کم کرنے کا طریقہ بتا دیا. رسول کی سنت کو تھام لو اور رسول اللہ کے صحابہ کی سنت کو تھام لو, انشاءاللہ آپ کے اختلاف کم ہو جائیں گے. آپ کے اور میرے لیے ٹاپ 10 لسٹ اشرائے مبشرہ کی ہے, جس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں, عمر بن خطاب آتے ہیں, عثمان ابن عفان آتے ہیں, علی بن طالب آتے ہیں, زبیر ابن عوان, حضرت طلحہ, عبد الرحمن بن عوف, ابو عبیدہ ابن جرہ, سعد بن ابی وقاص اور سعید ابن زبیر. یہ 10 صحابہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دے دی. آپ امیجن کریں نا, اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود ہوتے اور اپنا نام تصور کریں کہ آپ کا نام لے کر کہتے کہ ساریہ تمہارے یہ مثال کے طور پر جنت کی بشارت, تم جنت میں جاؤ گی, یا آپ سے آپ کا نام لے کر کہتے شازیہ تم جو ہو جنت میں جاؤ گی, تو کتنا بڑا آنر ہے, کتنی بڑی آپ کی اور میری جو ہے وہ کامیابی. اس لیے ہماری تو زندگی ایسی کام میں لگتی ہیں, ہم اپنی زندگی میں ساری محنت کرتے کیوں ہیں, ہم صبح اٹھ کر سردی ہو یا گرمی ہو نماز کیوں پڑھتے ہیں, وضو کیوں کرتے ہیں, نیند کتنی بھی آ رہی ہو اپنی نیند کو توڑ کر ہم افطاری کے باوجود اور پیٹ بھرے ہونے کے باوجود کیوں جائے نماز پر کھڑے ہو جاتے ہیں, کتنی سخت گرمی ہو کہ پیاس لگتی ہے اور حلق خشک ہو جاتا ہے, اس کے باوجود ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں, آپ اور میں یہاں آ کر کیوں بیٹھے ہیں, کیا ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ کا کلام سنتے ہیں اور اللہ کا کلام سناتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں تو ہمارا آپس میں اور کوئی دنیاوی رشتہ نہیں ہے, دین نے ہمیں جوڑ کر رکھا ہوا ہے, اور ہماری ساری کوششیں ہیں کس کے لیے, الٹیمیٹلی مجھے جنت مل جائے, الٹیمیٹلی مجھے اللہ کی رضا مل جائے, الٹیمیٹلی میں اس جگہ پہ چلی جاؤں جس جگہ کو انلمیٹڈ رکھا گیا ہے, اور اس کے بعد وہاں پر جا کر کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو کبھی پوری نہیں ہوگی, کوئی ایسی خواہش نہیں ہوگی جس پہ مجھے روک دیا جائے گا, کوئی ایسی دل سے تمنا نہیں نکلے گی کہ جس کے بعد کہا جائے گا کہ نہیں یہ یہاں پوری نہیں ہو سکتی. دنیا میں تو ہوگا یہ, لیکن ساری اسٹرگل دنیا کی اسی آخرت کے لیے تو ہے, اور جس انسان سے یہ کہہ دیا جائے کہ تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے, اس کے تو دنیا میں مزے ہی مزے, اس کے تو سمجھ لیں کہ سب سے بڑی اچیومنٹ اس کو مل جائے. اور کس کی زبان سے خوشخبری ملے, کس کی زبان سے ملے گی خوشخبری, اشرہ مبشرہ کو خوشخبری کس کی زبان سے دی گئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ خوشخبری دی گئی, تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا آنر ہے, اور ان کو ان کی زندگیوں کا اللہ تعالیٰ نے بہترین جو نتیجہ تھا وہ دکھا دیا. اب اس سے پہلے کہ ہم اشرہ مبشرہ پر بات کریں, دیکھیں اشرہ مبشرہ میں 10 صحابی آتے ہیں, اشرہ 10, مبشرہ جن کو بشارت دی گئی, 10 صحابہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اور ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دے دی, نام لے کر کہہ دیا, مثال کے طور پر ابو بکر, ابو بکر فی الجنہ, عمر, عمر فی الجنہ, عبد الرحمن بن عوف, عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ, یہ تمام لوگ جنت میں سے ہوں گے, یعنی جنت میں جائیں گے. چوتھے اشرہ مبشرہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آتے ہیں, جو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے, قریش کے قبیلے سے ان کا تعلق تھا, مکہ میں پیدا ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے, یعنی آپ کے چچا کے بیٹے تھے. حضرت علی کے دو بھائی اور بھی آتے ہیں, عقیل اور جعفر, عقیل بن ابی طالب, جعفر بن ابی طالب, یہ بھی حضرت علی کے دونوں بھائی تھے, ابو طالب کے بیٹے تھے. حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی رہے, ان کو یہ بھی رسول اللہ کی رشتہ داری کا مزید اعزاز حاصل تھا, یعنی حضرت علی رسول اللہ کے ڈائریکٹ فیملی ممبر تھے. حضرت علی کے جو والد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب, انہوں نے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے دادا کے انتقال کے بعد پرورش کی, بلکہ ابو طالب اصل میں رسول اللہ کو پروٹیکٹ کرنے والے تھے. اور ہم سیرت کا واقعہ کئی واقعات جانتے ہیں کہ قریش کے مقابلے میں کئی جگہ پر ابو طالب نے رسول اللہ کو پروٹیکٹ کیا, قریش کے لوگ رسول اللہ پر حملہ کرنے سے پہلے سوچا کرتے تھے کہ جب ابو طالب کی پروٹیکشن ان کے سر پر تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا ہوا تھا, تو صرف چچا نہیں تھے بلکہ محبت محمد کی پروٹیکشن کرنے والے تھے. حضرت علی جن کے لیے امام احمد لکھتے ہیں کہ ان سے زیادہ کسی صحابی میں ملٹیپل ٹریٹس نہیں دیکھی میں نے, یعنی مختلف ٹریٹس تو آپ کو مختلف صفات تو آپ کو مختلف صحابہ میں ملتی ہیں, جیسے ابو بکر میں علم ملتا ہے, نرمی ملتی ہے, سافٹنس ملتی ہے, عمر کے اندر اسٹرینتھ ملتی ہے, عدل ملتا ہے, انصاف ملتا ہے, کائنڈنس ملتی ہے, عثمان میں حیا ملتی ہے, جنروسٹی ملتی ہے, ہمبلنس ملتی ہے. لیکن حضرت علی کے لیے امام احمد لکھتے ہیں کہ یہ وہ صحابی تھے جن کے اندر ملٹیپل کریکٹرسٹکس تھیں, کئی صفات اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تھیں وہ دی ہوئی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ عمر میں تقریباً 30 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے تھے. علی کے جو والد تھے ابو طالب, وہ رسول اللہ کو پروٹیکٹ کرنے والے تو تھے, لیکن کیا انہوں نے اسلام قبول کیا تھا؟ ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. ابو طالب کے لیے آتا ہے وہ جو اسلام کو پروٹیکٹ کرنے والے تھے اور محمد کو پروٹیکٹ کرنے والے تھے, لیکن انہوں نے اسلام اپنی موت تک قبول نہیں کیا. اسی لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ جب ابو بکر کے والد ابو قحافہ ایمان لے کر آئے تھے, مسلمان ہو گئے تھے, تو ان کو بہت خوشی ہوئی تھی اور اتنا خوش ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میری زندگی کا خوشی کا سب سے بہترین دن ہے. جب کسی نے پوچھا کہ بہترین دن کیوں ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وہ غم اور اداسی دیکھی ہے جس دن ابو طالب کا انتقال ہوا تھا, اور رسول اللہ کے کئی مرتبہ کہنے کے باوجود انہوں نے کلمہ شہادت نہیں پڑھا. تو میں خوش ہوں کہ میرے والد نے اپنی زندگی کے اندر کلمہ شہادت پڑھ لیا ہے, اسلام قبول کر لیا ہے. ابو طالب کی زندگی میں جو آپ کے چچا تھے حضرت علی کے والد, ان کی زندگی میں ایک مرتبہ ایک کچھ فائنینشیل کرنچ آیا. اس دور میں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے تھے اور اپنا کاروبار کرنے لگ گئے تھے, جب یہ فائنینشیل کرنچ آیا تو ان کے اس وقت 3 بیٹے تھے اور جن کی دیکھ بھال ابو طالب پراپرلی نہیں کر پا رہے تھے. تو ابو طالب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اپنے 3 بیٹوں میں سے اپنے 2 بیٹوں کو اپنے رشتے داروں کے حوالے کر دیں گے تاکہ وہ ان کی اپ برنگنگ کر سکیں, ان کی ٹیک کیئر کر سکیں, ان کا جو ہے وہ ضروریات اور ان کی خواہشات پوری کر سکیں. تو ابو طالب کے جو بھائی تھے عباس ابن عبد المطلب, یہ ان کے پاس گئے رسول اللہ کے ایک اور چچا, اور ان سے کہا کہ آپ میرے ان 3 بیٹوں میں سے 1 بیٹے کی کفالت شروع کر دیں, یعنی آپ ایک کے گارجین بن جائیں. تو ابن عباس حضرت عباس نے کہا کہ میں جعفر کی کفالت کرنے کے لیے تیار ہوں. تو ابو طالب نے اپنے بیٹے جعفر کو ان کے حوالے کر دیا. پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ابو طالب اور ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ایک بیٹے کی جو ہے وہ کفالت کیجیے, اس کے گارجین بن جائیے. اور آپ نے بتایا ابو طالب نے کہ میں نے جعفر کو عباس کے حوالے کر دیا ہے. تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ علی کو میرے حوالے کر دیجیے, میں علی کا خیال رکھوں گا. حضرت علی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں اس موقع پر, تو آپ کی عمر بعض روایات میں 5 سال, بعض روایات میں 6 سے 7 سال آتی ہے, یعنی 5 سے 7 سال کے درمیان آپ کی عمر تھی جب یہ رسول اللہ کے پاس آئے. اب آپ امیجن کریں کتنی چھوٹی عمر تھی, بچے تھے نا بالکل. اس کا مطلب ہے کہ اپنی پوری گروتھ ان کی اور پوری تربیت ان کی اور پورا کردار ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ڈیولپ ہوا اور خدیجہ بنت خویلد کی موجودگی میں ڈیولپ ہوا, یعنی ان کو ان دونوں کے تربیت کے سائے میں رہنے کا موقع ملا. کیونکہ اللہ کے رسول کے گھر میں رہا کرتے تھے, تو روایات میں آتا ہے کہ ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے تھے. جیسے آپ کے ساتھ بھی کوئی آپ کا چھوٹا بچہ جو چلنے پھرنے دوڑنے بھاگنے کے قابل ہو تو آپ بھی اس کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتے ہیں نا. تو حضرت علی کے لیے آتا ہے کہ جہاں رسول اللہ جاتے تھے حضرت علی ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے. یہاں تک کہ غار حرا میں بھی کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے. حضرت علی نے اسلام کیسے قبول کیا؟ روایات میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ کو نبوت ملی تو اس وقت حضرت علی کی عمر تقریباً 9 سے 10 سال تھی, یا 9 سال تھی یا 10 سال تھی. اور حضرت علی بچوں میں اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے انسان تھا. مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ حضرت ابو بکر نے. عورتوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ حضرت خدیجہ. بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ. حضرت علی کی اسلام قبول کرنے کے لیے 2 روایات آتی ہیں. ایک روایت یہ آتی ہے اور دونوں اوتھینٹک ہیں اور دونوں کافی ریزمبل کرتی ہیں, آگے پیچھے ملتی جلتی ہیں. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت علی نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کو نماز پڑھتے دیکھا, یعنی وہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے کیونکہ انہیں کے گھر میں رہتے تھے. تو انہوں نے رسول اللہ سے بعد میں پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے تھے, آپ اور حضرت خدیجہ کیا کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کر رہے تھے. اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے. اور اصل میں عبادت تو ایک اللہ کی ہوتی ہے. یہ جو قریش بتوں کی عبادت کرتے ہیں یہ غلط ہے. قریش جس راستے پر چل رہے ہیں وہ راستہ غلط ہے, جس راستے پر اللہ ہمیں بلاتا ہے وہ راستہ ٹھیک ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 9-10 سال کے بچے کو اسلام کی دعوت دے دی, اسلام ان کے سامنے الیبوریٹ کر دیا تاکہ وہ اسے قبول کر لیں. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جب سب باتیں حضرت علی نے سنی, انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یقین کر لیا کہ یہی اللہ کے رسول ہیں اور یہ سچی بات کہہ رہے ہیں. دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت علی کو یہ باتیں رسول اللہ نے بتائی, یعنی انیشیل پارٹ دوسری روایت کا یہی آتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کو اور حضرت خدیجہ کو نماز پڑھتے دیکھا اور ان سے پوچھا, جس پر اللہ کے رسول نے ان کو یہ ایکسپلین کیا. اس کے بعد دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی نے کہا کہ میں اپنے والد سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں, ابو طالب سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی مجھے اللہ نے اس پیغام کو باہر پہنچانے کی اجازت نہیں دی, تو میں چاہتا ہوں کہ تم اس پیغام کو اپنے حد تک رکھو. تو حضرت علی نے کچھ لمحوں کی سوچ کے بعد پھر اسلام قبول کر لیا. بہرحال دونوں روایات ملتی جلتی ہیں اور دونوں جو ہیں وہ اوتھینٹک ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا دیا. اور حضرت علی کیونکہ آپ کے اپنے کلین سے تعلق رکھتے تھے, آپ کے اپنے قبیلے والے تھے, تو جلد ہی حضرت علی بہت بڑی سپورٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بن گئے. 10 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے اس وقت حضرت علی کی عمر تقریباً 30 سال کے قریب آتی ہے. یعنی یہ اتنا عرصہ, تقریباً 20-22 سال کا عرصہ جو تھا حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں اور کلوز کمپنی میں رہے. حضرت علی کے لیے آتا ہے کہ حضرت علی ان نوجوانوں میں سے تھے جن کو ایکسٹریملی گفٹڈ کہا جا سکتا ہے. بعض بچے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں گاڈ گفٹڈ ہیں. حضرت علی کے لیے یہ چیز آتی ہے کہ بہت سے معاملات میں گاڈ گفٹڈ تھے, اس لیے ان میں کئی صفات تھیں. ایک صفت جو حضرت علی کے اندر بہت پرومیننٹ تھی اور جو ان کو باقی لوگوں سے الگ بھی کرتی تھی, دنیا کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ کم سے کم تھی, یعنی مٹیریلسٹک نہیں تھے, دنیا کی نعمتوں کے لیے پریشان اور اداس نہیں رہتے تھے. دنیا کی نعمت نہ ملے تو اس پر ان کا نروس بریک ڈاؤن نہیں ہوتا تھا, دنیا کی نعمت چھن جائے تو اس پر ان کا ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا تھا, دنیا کی رغبت ان کے دل میں نہیں تھی. دنیا ملتی ہے الحمدللہ, نہیں ملتی الحمدللہ. ہماری آج کی ڈیفینیشن کے مطابق اگر ہم ایسا انسان دیکھیں, اور اگر آپ حضرت علی کے لائف سٹائل کو دیکھیں, بہت ہی سادہ لائف سٹائل تھا. آج آپ کامیاب انسان کس کو کہتے ہیں؟ ہم قرآن کی کلاس میں بیٹھ کر کامیاب انسان کی ڈیفینیشن کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن جب ہم اپنی قرآن کی کلاس سے باہر ہوتے ہیں, ہماری نظر میں کامیاب انسان کون ہے؟ کون ہے کامیاب انسان؟ جس کے پاس اچھی ایجوکیشن, اچھا کاروبار, 6-digit سیلری, جس کے پاس بڑا گھر, بڑی گاڑی, اچھے اسکول کالج میں بچے پڑھتے ہیں, فلرش بزنس مین, یہی ہماری ڈیفینیشن ہے نا کامیابی کی. حضرت علی کے جیسے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں گے جن کے پاس رہنے کو اپنا گھر بھی نہیں اور جو سادے سے سادہ ترین لباس پہنتے ہوں, آپ ان کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بتائیں کہ کیا آپ ان کو کامیاب انسان سمجھیں گے؟ ہم دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سر جھوم کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابو بکر کامیاب, عثمان کامیاب, علی کامیاب, لیکن جب ہم ریالٹی میں آتے ہیں, جب ہم اپنے بچوں کی طرف دیکھتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ ایک ماں کہتی ہے کہ میں اپنے بچے کو جو ہے وہ مثال کے طور پر میڈیسن میں بھیجوں گی, میں اپنے بچے کو انجینئرنگ میں بھیجوں گی, میں اپنے بچے کو بڑی سے بڑی ورلڈ ڈگری دلاؤں گی. اس کے مقابلے میں ایک ماں کہتی ہے کہ میں اپنے بچے کو جو ہے وہ حافظ قرآن بناؤں گی اور مسجد کا امام بناؤں گی. تو دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ہماری انکلینیشن دنیاوی علوم کی طرف جائے گی یا دین کے علوم کی طرف جائے گی؟ ہماری انکلینیشن سب سے پہلے دنیا کے علوم پر جائے گی, اس لیے کہ ہمارے کامیابی کے اور فیلئر کے معیار بالکل الگ ہیں. ہماری نظر میں آج فیلئر وہ ہے جس کے پاس اچھی نوکری نہیں ہے, جس کا اچھا کاروبار نہیں ہے, جس کے پاس اچھا اسٹیبل بزنس یا اسٹیبل اپنی جو ہے وہ پروویژن کا سامان نہیں ہے. ہم مسلمان تو بالکل ہی الگ ٹریک پر چل رہے ہیں. ہم ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں اور ہم اس کے بعد خود اپنے ہر عمل سے ان کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. ہم جس دین کو سنبھالنے والے ہیں اس دین کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں؟ ہم نے کتنا اپنے صحابہ کی زندگیوں کے بارے میں پڑھنے کی اور جاننے کی کوشش کی. اگر حضرت علی آج آپ کے اور میرے سامنے آ جائیں, ٹو بی ویری فرینک جس دور میں آج میں اور آپ رہتے ہیں, اگر ایک باعمل صحابہ میں سے کوئی انسان کا حلیہ رکھنے والا انسان ہمارے سامنے آتا ہے جس کی ایک داڑھی پراپر داڑھی ہے, وہ والی داڑھی نہیں جو آج فیشن کی داڑھی ہے, آج کل تو داڑھی ان ہے نا, لڑکے اس کو سب داڑیاں رکھ رہے ہیں, وہ فیشن کی داڑھی میں بات نہیں کر رہی, سنت کے مطابق جس کی داڑھی ہے, جس کے سر کے اوپر جو ہے وہ تربن بندی ہوئی ہے, جس نے جو ہے وہ کرتا پہنا ہوا ہے اور جس کے پائنچے جو ہیں وہ اس کے اینکل سے اوپر ہیں, فرسٹ امپریشن آپ کو اس کو دیکھنے کے بعد, آپ ایک ایسے انسان ایئرپورٹ سے آتے ہوئے دیکھتے ہیں, آپ بھی جا رہی ہیں ایئرپورٹ پہ, وہ بھی سامنے سے آ رہا ہے, آپ کو کیا امپریشن آئے گا؟ سر بتائیں, ٹیررسٹ. آپ کے ذہن میں صحابی نہیں آئیں گے, آپ کہیں گے ہاں, آپ یہ نہیں سوچتے کہ بالکل صحابی اور رسول جیسا گیٹ اپ ہے, نہیں, پرسپشن. اس لیے کہ آپ کے اور میرے ارد گرد یہ فتنہ اتنا پھیلا دیا گیا ہے, اینڈ سوری ٹو سے وی آل آر پارٹ آف دس فتنہ. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید داڑیوں والے اور شاید ٹوپیوں والے اور شاید جو ہے وہ اونچے پائنچے رکھنے والے اور شاید سروں کے اوپر ٹربن باندھنے والے سبھی ٹیررسٹ ہوتے ہیں. ہاں, لوگوں نے اس گیٹ اپ کو مس یوز کیا ہے, لوگوں نے اس گیٹ اپ کا غلط استعمال کیا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اور میں اب یہ گیٹ اپ اپنانا چھوڑ دیں, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. آپ کسی ایسے گیٹ اپ کے انسان کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں پہلا کانسیپٹ ٹیررسٹ کا آتا ہے, صحابی رسول کا نہیں آتا. اس لیے کہ ہم تو دنیا کو جانتے ہیں, ہم صحابہ کے بارے میں کتنا جانتے ہیں, ہم صحابہ کے ایمان کے بارے میں کتنا جانتے ہیں, ہماری اپروچ مٹیریلسٹک اپروچ ہے. تو ہمیں انشاءاللہ ان لوگوں کی طرف بھی دیکھنا ہے جن کو اللہ کی طرف سے انعام دیا گیا اور جن کو اللہ کی طرف سے جنت کا دعویٰ دیا گیا. اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو صرف اپنا گول نہیں بنایا, جن کا گول آخرت تھا, جو آخرت کی وجہ سے دنیا ملتی تھی تو اس کو انجوائے کرتے تھے, آخرت کی وجہ سے دنیا چھنتی تھی تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے اور صبر کیا کرتے تھے. لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی سے بہت محبت تھی اور اس کا اظہار رسول اللہ نے کئی مواقع پر کیا. اللہ کے رسول کی شخصیت کے بارے میں اب تک آپ یہ محسوس کر رہی ہوں گی, ہم چوتھے صحابی پر الحمدللہ آ گئے ہیں, اور آپ چاروں کے بارے میں جب پڑھیں تو چاروں کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ان چاروں کے ساتھ اللہ کے رسول نے اپنی محبت کا انداز الگ الگ طرح ایکسپریس کیا. اور اگر آپ رسول اللہ کی سیرت کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر وہ انسان جو رسول اللہ کی صحبت میں رہا کرتا تھا, اس کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ سب سے زیادہ رسول اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. یہ آپ کی شخصیت کی خوبی تھی کہ جو آپ کے ساتھ گفتگو کرتا تھا, آپ سے گفتگو کرنے کے بعد, آپ کی سٹنگ سے اٹھنے کے بعد اس کو لگتا تھا کہ سب سے زیادہ رسول اللہ بس مجھ سے محبت کرتا ہے. یہ رسول اللہ کی محبت تھی. حضرت علی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا یحبک الا مؤمنون ولا یبغضک الا منافق. یعنی علی سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا, علی سے وہی محبت کرے گا جو قربانی دینا جانتا ہوگا. جو قربانی دینا جانتا ہے, یاد رکھیں وہی قربانی دینے والے کی قدر کرتا ہے. جو دین کی قدر پہچانتا ہے وہی دین پر چلنے والوں کا اکرام کر سکتا ہے, ان کا آنر کر سکتا ہے. اور آپ نے کہا ولا یبغضک الا منافق, جو علی سے دور ہوگا وہ ہوگا جو ہپوکریٹ ہوگا, جو دنیا دار ہوگا, جو دنیا کے لیے محنتیں کرے گا, جس کا فوکس دنیا ہوگی. حضرت علی سے رسول اللہ کی محبت اور آپ کا ٹرسٹ کا جو کانفیڈینس کا لیول تھا, اس کی بہترین مثال ہجرت کے موقع پر سامنے آتی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ مکہ چھوڑ کر ہجرت کر جائیے مدینہ کی طرف, تو اللہ کے رسول نے اپنے بستر پر کس کو چھوڑا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو. آپ نے کہا تھا کہ آپ آج کی رات میرے بستر پر سوئیں گے. اس لیے کہ یہ وہ رات تھی جس میں سات مختلف قبیلوں کے جو سردار تھے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کریں گے. اور سات سرداروں نے یہ پلان اس لیے بنایا تھا کہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے ایک قبیلے کے ایک شخص کو, دیکھ رسول اللہ کا تعلق بنو ہاشم سے تھا, ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے بنو ہاشم کے ایک قبیلے کے شخص کو قتل کر دیا محمد کو, تو یہ سارے کے سارے ان ریٹرن ہم پر حملہ کر دیں گے اور یہ ہم سے بدلہ لیں گے. تو انہوں نے کہا بجائے اس کہ کوئی ایک محمد پر تلوار اٹھائے, ہم ساتھ مل کر محمد پر تلوار اٹھائیں گے تاکہ بنو ہاشم جو ہے وہ بدلہ لینے کی پوزیشن میں رہے ہی نہیں. تو اس رات میں سات سرداروں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کی نیند پر حملہ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے گائیڈنس بھیج دی اور آپ کو ہجرت کر جانے کا حکم دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا کر گئے تاکہ لوگ جب باہر سے دیکھیں کہ بستر کے اوپر کوئی سویا ہوا ہے تو وہ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں موجود ہیں. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت علی کو لٹانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اگر کوئی یہ دیکھ بھی لے کہ علی لیٹے ہوئے ہیں رسول اللہ نہیں ہے تو بھی اس کو اندازہ ہوگا کہ علی کیونکہ مستقل رسول اللہ کے ساتھ رہتے تھے تو جو دیکھے گا کہ حضرت علی یہاں سو رہے ہیں وہ سمجھ جائے گا کہ رسول اللہ بھی یہیں کہیں آگے پیچھے ہوں گے کیونکہ حضرت علی وہیں ہوتے تھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے. اس موقع کے اوپر حضرت علی کی عمر 18 سال تھی, 18 سال کے نوجوان تھے, بالکل یگ نوجوان جس کو کہا جاتا ہے. اور یہ وہ دور تھا جس کے اندر رسول اللہ کو اسیسینیٹ کرنے کی پوری پلاننگ جو تھی وہ قریش کر رہے تھے. اسی موقع پر آتا ہے جب آپ سیرت پڑھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کے سامنے اپنے گھر سے نکلے, اللہ نے ان کو ایسا پیرالائز کر دیا کہ یہ کچھ عمل یا کوئی ایکشن نہیں کر سکے. جیسے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت اٹھائی, مٹی اٹھائی اور ان کے چہروں کی طرف پھینک دی اور کہا شاہت الوجوہ, چہرے بگڑ جائیں. اور ایسا اللہ کی طرف سے ہوا کہ اللہ کے رسول اس گھر سے نکل کر ہجرت کے لیے باہر نکلے لیکن ان میں سے کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکا. تو حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹانے کی کیا وجہ تھی, اس کی حکمت جو ہے وہ سکالرز کیا بتاتے ہیں. ایک یہ کہ حضرت علی کا لیول آف کمٹمنٹ اللہ تعالیٰ نے چیک کرنا تھا, جیسے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا لیول آف کمٹمنٹ چیک کرتے ہیں, جیسے اللہ میرا اور آپ کا ایمان چیک کرتے ہیں, اللہ نے قدم بہ قدم صحابہ کا ایمان بھی چیک کیا. اللہ تعالیٰ صحابہ کا ایمان چیک کرنا چاہتے تھے. یہ بتائیں حضرت علی کس کے بستر پر لیٹے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر. اور پورا اس وقت علاقہ جانتا تھا کہ باہر سردار کس پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بظاہر حضرت علی موت کے بستر پر لیٹے ہوئے تھے کہ کوئی آ کر چادر کے اوپر ان کو تلواروں سے حملہ کر دیتا تو حضرت علی کی جان تو جاتی. تو یہ حضرت علی کا اللہ پر توکل, رسول اللہ سے محبت اور ان کا لیول آف کمٹمنٹ تھا جس کو اس واقعے سے واضح کر دیا گیا کہ حضرت علی جو ہیں ان کی ساری مضبوطی اللہ کے اوپر ہے. پھر جب ہوا یہ کہ جب ان میں سے ان سرداروں میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ اندر حملہ کرنے کے لیے آئے, حضرت علی چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے. جب انہوں نے چادر ہٹائی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو حضرت علی ہیں. کسی نے حضرت علی کو کچھ بھی نہیں کہا اور سب خاموشی سے باہر چلے گئے. یہ کیا تھا؟ یہ علی کا اللہ پر توکل تھا اور یہ ان کے صبر کا, توکل کا اور ایمان کے امتحان کا پھل تھا کہ وہ اتنی مشکل سچویشن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آنچ نہیں آنے دی. مشرکین نے حضرت علی کو کچھ نہیں کہا, اس سے حضرت علی کی گھر اندر کی طاقت کہتے ہیں کہ اور بڑھ گئی. حضرت علی بغیر خوف کے جو تھے وہ باہر نکلے. حضرت علی بعد میں بتاتے ہیں کہ مجھے اتنی اچھی اس بستر پر نیند آئی جتنی اچھی نیند مجھے کبھی زندگی میں نہیں آئی, اور کہتے ہیں کہ میں پوری رات سویا اور صبح جا کر میری آنکھ کھلی. تو جب انسان اللہ کی خاطر تھوڑی سی بھی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں برکت ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا کہ حضرت علی کے لیے وہ اتنا ٹف موقع بھی جو تھا وہ ان کو سکون دینے والا موقع مل گیا, بن گیا. پھر حضرت علی کو چھوڑنے کی ایک وجہ آپ نے اور بھی سیرت میں پڑھی ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے, آپ نبوت سے پہلے بھی سب کی امانتیں جو تھے وہ سنبھالنے والے تھے. تو رسول اللہ کیونکہ یہاں پر اناؤنس کیے بغیر ہجرت کے لیے جانا چاہتے تھے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ خاموشی سے ہجرت کے لیے نکلیے, تو اللہ کے رسول نے حضرت علی کو پیچھے چھوڑا تاکہ حضرت علی پیچھے سب کی امانتیں واپس لوٹا دیں اور رسول اللہ کا اکاؤنٹ کلیئر کر دیں. رسول اللہ کے اوپر کسی کی امانت جو ہے وہ رہ نہ جائے. روایات میں آتا ہے کہ 3 دن میں حضرت علی نے سب کی امانتیں ان کو ریٹرن کر دی, ان کو واپس کر دیں, ان کے حوالے کر دیں, اور اس کے بعد ہجرت کے لیے نکل گئے. جب مدینہ پہنچے رسول اللہ کے 3 دن کے بعد, تقریباً 3 سے 4 دن کے بعد یہ مدینہ پہنچے. جب یہ مدینہ پہنچے تو اس وقت آتا ہے کہ ان کے پاؤں پوری طرح سے سولن تھے, سوج رہے تھے, ان کے پاؤں میں چھالے تھے, بلسٹرز تھے, ان کے پاؤں میں پس تھی, ان کے پاؤں انفیکشن ہو چکا تھا اور ان کے پاؤں کے اندر جو تھا وہ شدید بلیڈنگ ہو رہی تھی, چل نہیں پا رہے تھے, لمبا سفر کر کے آئے تھے. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ اکیلے آئے تھے, بعض روایات میں آتا ہے کہ خواتین کا ایک قافلہ آ رہا تھا جس کے ساتھ حضرت علی جو تھے وہ سفر کرتے ہوئے آئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ علی مدینہ پہنچ گئے ہیں لیکن ابھی تک رسول اللہ سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی. تو رسول اللہ نے پیغام بھجوایا حضرت علی کو کہ علی آپ مدینہ آ چکے ہیں تو آپ ملاقات کیجیے. کسی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان کے پاؤں شدید زخمی ہیں اور وہ سخت تکلیف میں ہیں اور وہ ابھی آپ تک نہیں آ سکتے. اللہ کے رسول خود ان کو وزٹ کرنے کے لیے گئے اور جب حضرت علی کی حالت دیکھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے, لیکن اپنے بچوں کی طرح حضرت علی کی آپ نے جو تھی وہ کفالت کی تھی. حضرت علی کو گلے لگایا, ان کو حق کیا اور ان کو کنسول کیا کہ آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سلائیوا اپنے ہاتھوں پر تھوڑا سا, جیسے آپ سپٹ کرتے ہیں ہاتھوں پر, اپنا سلائیوا اپنے ہاتھوں پر ڈالا اور اپنے دونوں ہاتھ آپس میں رب کر لیے. رب کرنے کے بعد آپ نے دعا پڑھی, اور اس کے بعد جس جگہ پر حضرت علی کے پاؤں میں زخم تھا آپ اس جگہ پر حضرت علی کے مساج کرنے لگ گئے. اور روایات میں آتا ہے کہ 2 سے 3 دن لگے مزید حضرت علی کو, حضرت علی کے پاؤں بالکل ٹھیک ہو گئے. حضرت علی کہا کرتے تھے کہ اس دن کے بعد سے زندگی میں کبھی نہ میرے پاؤں سوجے, نہ کبھی مجھے پاؤں میں درد ہوا, نہ کبھی میرے پاؤں میں پس پڑی, نہ کبھی میرے پاؤں میں انفیکشن یا بلیڈنگ ہوئی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. اب ہوا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا تھا وہ آپ نے برادرہڈ کا کیا تھا, موافقت کا کیا تھا. آپ کو معلوم ہے نا کہ انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا گیا تھا. انصار جو کہ مدینہ ہی کے لوکل مسلم تھے, اور مہاجرین جو ایک طرح کے امیگرینٹس تھے. تو اللہ کے رسول نے ان دونوں کو انکارپوریٹ کیا اور امیگرینٹس کو لوکل مسلمز کا بھائی بنا دیا. ہر ایک مہاجر کو ایک انصار کے حوالے کر کے اس کا آفیشیل برادر بنا دیا گیا. اس طرح سے یہ برادرہڈ میں صرف آپ کے ذہن میں مرد نہ آئے, برادرہڈ میں سسٹرہڈ آلریڈی انکلوڈیڈ ہے. عربی زبان کا اصول یہ ہے کہ جب عربی زبان میں ایسی جگہ پر ایڈریس کیا جاتا ہے جس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہوتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ میل ماسکولن کنجوگیشن استعمال کیا جاتا ہے. جب اسپیسیفکلی عورتوں سے بات کی جاتی ہے اس وقت فیمینن کنجوگیشن استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ جو برادر ہوڈ ہوا تھا اس میں خواتین خواتین کی بہنیں اور مرد مردوں کے بھائی بن گئے تھے. ہوا یہ کہ بائی دا ٹائم جب تک حضرت علی ٹھیک ہوئے, آپ کے پاؤں ٹھیک ہونے میں بھی 2-3 دن لگ گئے, آپ 3 دن آلریڈی بعد جو ہے وہ مدینہ پہنچے تھے. تو جب حضرت علی ٹھیک ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول نے سب مہاجرین کو ایک ایک انصار کا آفیشیل برادر بنا دیا ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے تو کوئی آفیشیل برادر ہی نہیں دیا, آپ نے مجھے تو کوئی بھائی نہیں دیا. حضرت علی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے آفیشیل برادر ہو, اخاہ رسول اللہ بنفسی, میں نے تمہیں اپنے لیے اپنا بھائی جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے, تم میرے بھائی. اور پھر آپ نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور تم آخرت میں بھی میرے بھائی ہوگے. یہ حضرت علی کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محبت والا, احترام والا, افیکشن والا اور کائنڈنس اور لو والا تھا. جب مسلمان جو تھے وہ مدینہ آئے تھے تقریباً حضرت فاطمہ رضی اللہ کو ان کی عمر اس وقت 15 سال کے قریب آتی ہے, اور جب حضرت فاطمہ کی 15 سال کی عمر ہوئی تو عرب کے کلچر میں جلدی نکاح ہوا کرتے تھے. تو بہت سے لوگوں نے حضرت فاطمہ کے لیے پروپوز کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پروپوزلز کی لائن آ گئی. بعض آپ کے صحابہ میں سے بھی کچھ لوگوں نے حضرت فاطمہ کا ہاتھ مانگا تھا, حضرت فاطمہ کے لیے پروپوز کیا تھا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ڈیکلائن کرتے رہے. اور پھر آپ نے حضرت علی کو فائنلی اپنی بیٹی کے لیے جو ہے وہ شوہر کے طور پر سلیکٹ کیا.